أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
یہ سورہ بقرہ کی دو آیات ہیں، آیت نمبر 208 اور 209. اور ان دو آیات میں، جو آیت نمبر 208 ہے، اس آیت میں ایمان والوں سے خاص خطاب فرما کر ایک نہایت ہی اہم مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے جس پر پورے دین کا دار و مدار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے، ولا تتبعوا، اور مت پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلا ہوا، یعنی شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، صاف دشمن ہے. تو اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب فرمانے کے بعد جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا وہ لفظ ہے سلم. سلم کے کئی معانی ہیں، اور اس لفظ کا اصل مادہ یہی ہے، سین لام میم، سلم. جب یہ سلم سین کے زیر سے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں صلح، صلح و صفائی. اور یہ صلح و صفائی یا صلح و امن جنگ کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں اس کو حرب کہتے ہیں، حرب کے معنی جنگ اور قتال اور لڑائی، اور حرب کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سلم ہے، یعنی صلح اور امن، کسی کے ساتھ صلح اور امن سے رہنا. تو یہ لڑائی اور قتال کی ضد ہے جس کو حرب کہتے ہیں. اور بعض مورخین نے، بعض لغوی ماہرین نے، اور بعض مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ سلم اور السلام، ظاہری و باطنی ہر قسم کے عیوب اور ہر قسم کی آفت اور کسی بھی قسم کی کمی اور نقصان سے پاک ہونا، یہ ہے سلامہ اور سلم. اور اسی سے پھر ہے سلیم. سلیم جو ظاہری و باطنی ہر قسم کی کمی، نقصان، عیب سے پاک ہو، جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالی نے سورہ صافات کی آیت نمبر 84 میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ اپنے رب کے سامنے قلب سلیم لے کر حاضر ہوا. تو قلب سلیم سے مراد وہ قلب ہے جو کسی بھی قسم کے گناہ، کفر، شرک اور فسق و فجور سے پاک ہو. اور یہی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب دعا کرتے ہیں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتے ہیں سورہ شعراء کی آیت نمبر 89 میں، تو وہاں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کا دن وہ ہوگا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن اولاد اور مال کام نہ آئے گا. ہر شخص کو اس کا اپنا عمل فائدہ دے گا، اولاد، مال، دولت، حکومت، اقتدار، یہ چیز کام نہیں آئے گی. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس شخص کو فائدہ ہوگا قیامت کے دن جو قلب سلیم لے کے آئے، جس کا دل سلیم ہو، جس کا دل کفر سے، شرک سے، بدعت سے، فسق و فجور سے، کبیرہ گناہوں سے سلیم ہو. الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن وہ آدمی کامیاب ہے جو اپنا دل سالم لے کے آئے، دل اس کا صحیح سلامت ہو، قلب سلیم ہو. تو یہ بھی سلامہ اور سلم اور سلم سے لیا گیا ہے. اور بنی اسرائیل کے قصے میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71 میں پڑھا تھا کہ جب انہوں نے گائے کی قربانی کے بارے میں کئی سوالات پوچھے تو وہاں یہ لفظ بھی تھا کہ مسلمتن، مسلمہ، یہ بھی سلم اور سلامہ سے ہے، مسلمتن، ایسی گائے ہو جو صحیح سلامت ہو، لا شیت فیہا، اس میں کسی بھی قسم کا ظاہری اور دوسرا کوئی عیب اور نقصان نہ ہو. تو سلامہ اور سلامتی، سلامتی اردو کی یہ بھی اسی سلامہ سے ہے، اس کو ہم سلامتی کہتے ہیں. اور امن اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے. تو سلامتی اور امن کے لیے یہی لفظ السلامہ اور السلام استعمال ہوتا ہے. اور چونکہ یہ سلامتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے ہمارا اسلام میں مسلمانوں کا، دین اسلام میں مسلمانوں کا جو تحیہ ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت جو سلام کیا جاتا ہے، اس کو بھی سلام کہتے ہیں. سلام اس لیے کہتے ہیں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم. تو سلامتی کی دعا اور سلامتی کی تمنا کی جاتی ہے ایک دوسرے کے لیے، تو جواب دینے والا بھی کہتا ہے وعلیکم السلام. اور یہ سلامتی اور سالم ہونا اور سلامتی والا ہونا، سلامتی دینا، یہ اللہ تعالی نے اپنے لیے بھی پسند کیا ہے. اس لیے کہ اللہ کے جو صفاتی 99 نام ہیں، اسماء حسنہ، ان میں ایک نام ہے اللہ کا السلام. اللہم انت السلام ومنک السلام. تو اے اللہ، تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور سلامتی تیرے ہی طرف سے ملتی ہے. ہر فرض نماز کے بعد سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذو الجلال والاکرام. یہ بھی سلامتی ہے. اور سلامتی اور سلام کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کسی ایسی مجلس سے گزرے جس مجلس میں بیوقوف لوگ ہوں اور غلط قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، یا کسی ایسے آدمی سے یا لوگوں سے پارا پڑ جائے جو فضول قسم کی بحث کرنا چاہتے ہوں، کسی کی غیبت کرنا چاہتے ہوں، فضول قسم کی باتیں ہو رہی ہوں، اور وہ یہ چاہتے ہوں کہ اس آدمی کو بھی اپنے ساتھ باتوں میں الجھا لیں، فضول قسم کی بحث شروع ہو گئی، سیاسی بحث شروع کر دی یا کوئی اور بحث شروع کر دی، اب گھنٹوں اس میں وقت ضائع ہو رہا ہے، تو چلتے ہوئے شخص کو یا قریب والے شخص کو بھی یہ لوگ اپنے ساتھ الجھانا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ ایمان والے عقل مند مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ جاہل قسم کے لوگوں کے ساتھ الجھتا نہیں ہے، بلکہ جب وہ اس کو مجبور کرتے ہیں تو کہتا ہے سلام علیکم لا نبتغ الجاہلین. میں تو تمہارے لیے سلامتی کی تمنا اور دعا کر سکتا ہوں، لیکن میں جہل کو اور اس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. جیسا کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 55 میں ہے اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 63 میں ہے کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے جب جاہلوں سے گفتگو کرتے ہیں تو الجھنے کے بجائے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور یہ سلامتی جو اسی سلم اور سلم سے لی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جنت میں اہل جنت کا آپس کا تحیہ یہ بھی سلام ہوگا، تحیتہم فیہا سلام. جنت میں اہل جنت کا تحیہ آپس میں یہ سلام ہوگا، اور اہل جنت کو اللہ تعالی کی طرف سے اہل جنت پہ سلام پیش کیا جائے گا، جس طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 46 میں ہے وَنَادَوْا اصحاب الجنت ان سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، اور ان سے کہا جائے گا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، تم نے دنیا میں جو صبر کیا اس دن کے لیے تو آج ہم نے تم کو جنت دے دی، اور جنت میں ہماری طرف سے تمہیں سلام کیا جاتا ہے. کتنا بلند مقام ہے اہل جنت کا کہ وہ رب اور وہ مولا جس کی زندگی بھر دنیا میں یہ عبادت کرتے رہے، جس پہ بن دیکھے ایمان قبول کیا، جس کی مکمل اطاعت کی، آج وہ مولا خود ان سے کہتا ہے کہ سلام علیکم، جس کا سورہ یاسین میں ہے سلام قولا من رب الرحیم، اللہ جو رب رحیم ہے اس کی طرف سے سلام ہوگا، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی ہوگی ایمان والوں پر، اہل جنت پہ، صالحین اور متقین پہ، سلام قولا من رب الرحیم. اور یہ اہل جنت جنت میں جس طرف نگاہ اٹھائیں گے اور جس طرف دیکھیں گے اور جدھر جائیں گے وہاں سے ان کو سلامتی سلامتی اور سلام سلام کی دعائیں آئیں گی. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، جنت والے جنت میں کسی بھی قسم کی فضول بات نہیں سنیں گے اور نہ کوئی غلط قسم کی آواز ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلام سلام کی آواز آئے گی. تو ادخلوا فی السلم کافہ، یہ سلم یہاں پر جو استعمال ہوا اس کے بارے میں مفسرین اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک معنی تو حالت امن ہے، صلح، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ تمہارا معاملہ صلح و صفائی کا ہونا چاہیے. ایمان والو، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ صلح و صفائی کا ہونا چاہیے، لڑائی قتال اور جھگڑے کا نہیں ہونا چاہیے. اور یہی معنی اور یہی لفظ سلم اور سلم قرآن میں بعض دوسرے مقامات پہ موجود ہے. مثلا سورہ انفال کی آیت نمبر 61 میں ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر یہ مشرک حالت امن پہ سمجھوتا کرنا چاہیں، صلح و صفائی کی بات کریں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر یہ جھکیں صلح و صفائی کی طرف، فَاجْنَحْ لَهَا، تو اے پیغمبر آپ بھی ان کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہیں اور صلح و صفائی کی بات کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ سلم ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کی طرح ہے، یہاں پر ہے سلم اور وہاں پر ہے سلم، دونوں کا مفہوم ایک ہے. اور سورہ النحل میں فرمایا کہ قیامت کے دن مشرک اور کافر ان کے سارے رشتے کٹ جائیں گے اور سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، تو قیامت کے دن یہ اپنے آپ کو مجبور پائیں گے کہ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح و صفائی کا اعلان کریں، لیکن اس دن کی صلح و صفائی سے فائدہ نہیں ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں یا زندگی بھر اور عمر بھر اللہ سے حالت جنگ میں رہے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِنِ السَّلَمِ، یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 87 میں، جس دن مشرک اپنے آپ کو مجبور پائیں گے اور اس دن اللہ تعالیٰ سے صلح اور اطاعت کا اعلان کریں گے. اور یہ جو استسلام ہے، استسلام، یہ بھی اسی سلم سے لیا گیا ہے. استسلام کے معنی اپنی ہار مان لینا، اور اسی سے پھر ہے اسلام. اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو مکمل کسی اور کے حوالے کر دینا اور کسی اور کی بات کو مان لینا. اسلام کا معنی ہے مان لینا، اور اسلام ہی کا معنی ہے اپنے آپ کو مکمل کسی کے سپرد کر دینا، یہ ہے اسلام. استسلام، اسلام، دونوں کا مفہوم ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہے. امام الدارمی نے اپنی سنن میں ارشاد فرمایا کہ اسلم، کسی کے بارے میں اگر کہا جائے کہ فلان اسلم، اس کا معنی ہوتا ہے ای استسلم، کسی آدمی نے اسلام قبول کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، یعنی اللہ تعالی کے سپرد کر دیا. اور ہار مان لی، یعنی یہ کہہ دیا کہ اب میری اپنی کوئی مرضی نہیں رہے گی، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، بلکہ جس دین کو میں نے قبول کیا، جس کی میں بات مان رہا ہوں، اب وہ جو کچھ کہے گا اس پہ عمل کیا جائے گا. اور یہ وہی مفہوم ہے اسلام کا جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 میں ہم نے پڑھا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے ان کے رب نے کہا کہ اسلام قبول کرو، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں نے رب العالمین کے لیے اسلام کو قبول کیا. یہاں جو لفظ اسلام استعمال ہوا وہ بمعنی مکمل اطاعت کے ہے. جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ مکمل اطاعت میں اپنے آپ کو دے دو، تو انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے سپرد کر دیا. اسلام کا معنی ہے بندے کا اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سپرد کر دینا، مکمل سپردگی اور مکمل اطاعت، یہ اسلام کا معنی ہے. تو یہاں پر جو لفظ السلم استعمال ہوا، ادخلوا فی السلم، اس کے دو اہم معانی ہیں. ایک معنی ہے السلم بمعنی اسلام، یعنی اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کافہ کے معنی ہیں پورے کے پورے، اور کافہ کے دو معنی ہیں پورے کے پورے ہونے کی حیثیت سے. ایک معنی یہ ہے کہ تم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم جتنے بھی ہو، کسی بھی ملک کے ہو، کوئی بھی زبان بولتے ہو، تم کہتے ہو نا کہ ہم مسلمان ہیں، تو تم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایک معنی یہ ہے. اور اسی کا دوسرا معنی یہ ہے کہ تم میں جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور جس مسلمان سے قرآن یہ کہتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی اس کے دو معنی ہیں، ایک من حیث القوم اور ایک من حیث الفرد. من حیث القوم تو یہ ہے کہ تم سارے مسلمان ہو، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور من حیث الفرد یہ ہے کہ تم میں جو ایک آدمی ہے، ہر ایک آدمی وہ بذات خود پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے. مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، لیکن میں اپنے پاؤں تو مسجد میں داخل کرتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا سر اور میرا باقی جسم مسجد میں داخل نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اگر مسجد میں داخل ہونا ہے تو پورا جسم لے کے مسجد میں داخل ہو گئے، پاؤں بھی، سر بھی، ہاتھ بھی، پیر بھی، آنکھیں بھی، پورا جسم. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں میرے پیر مسجد میں رہیں اور باقی دھڑ میرا مسجد سے باہر رہیں. تو اب آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور داخل ہونا ضروری ہے، تو آپ کا پورا جسم اسلام میں داخل ہونا چاہیے. اور جب جسم اسلام میں داخل ہوگا تو دل اور روح اور دماغ اور خیالات یہ سارے اس کے تابع ہیں. یعنی اگر آپ جسم کے ساتھ تو مسجد میں داخل ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہو، لیکن دل آپ کا باہر کی دنیا میں ہو، دل میں کفر ہو، شرک ہو، تو پھر یہ داخلہ بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اگر آپ اکیلے آدمی ہیں تو آپ کا پورا جسم اور پورا دل اور دماغ یہ اسلام میں داخل ہوگا، اور جب آپ قوم ہیں تو پوری قوم کو اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. اللہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا کہ 10 آدمی اسلام میں داخل ہوں اور 50 کے 50 منافق بن جائیں، کافر اور مشرک بن جائیں. اور اللہ اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز تو مسجد میں پڑھوں گا، نماز تو وقت پہ پڑھوں گا، نماز کے بارے میں تو اللہ رسول کی بات مانوں گا، جمعے کے بارے میں اللہ رسول کی بات مان سکتا ہوں، اور حج کے بارے میں اللہ رسول کا فیصلہ قبول ہے، زکوٰۃ کے بارے میں دین کا فیصلہ قبول ہے، لیکن میری سیاست، میرا لین دین، میری تجارت، میرے گھر کی زندگی، یہ اس کو مت چھیڑیں آپ، یہ اس طرح میں گزاروں گا جس طرح ہمارے ملکوں اور ہمارے علاقوں اور ہمارے قوم کے لوگ گزارتے ہیں، یا جس طرح میں لوگوں کو دیکھتا ہوں. اب اسلام کو، میرے ان معاملات کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرا اندرونی معاملہ ہے، جس طرح میں چاہوں شادی کروں، جس طرح میں چاہوں پیسے کماؤں، جس طرح میں چاہوں پیسے خرچ کروں، جس طرح میں چاہوں اپنا وقت گزاروں، جس طرح میں چاہوں میری بیوی بچے زندگی گزاریں، جس طرح میں چاہوں اپنے لین دین کروں، سیاست کروں، تجارت کروں، خرید و فروخت کروں، سفر کروں، یہ اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، مسلمان ہوں، حج کرتا ہوں، ہر سال عمرہ بھی کر لیتا ہوں، اور ثواب کے لیے دو چار اچھے اچھے کام بھی کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے اسلام کی اور ایسے مسلمان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارا حکم یہ ہے جو کہ تم پہ اس کا ماننا واجب اور فرض ہے، وہ ادخلو، تم سب کے سب داخل ہو جاؤ اس سلم میں، اسلام میں، کافہ سارے کے سارے، پوری قوم اور ہر ایک فرد کے سارے معاملات اسلام کے تابع ہوں، یہ ہے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام جو ہمارا دین ہے، یہ دین فطرت ہے، اللہ کے نزدیک دین صحیح صرف دین اسلام ہے، یہ دین وہ دین ہے جو سارے نبیوں کا دین رہا ہے۔ اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں، ہر قوم اور ہر علاقے میں رسول اور نبی بھیجے۔ قرآن نے مختلف مقامات سے ان نبیوں اور رسولوں میں سے بعض کا ذکر کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ان نبیوں نے کس کس طریقے پہ اپنی قوم کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا۔ سب سے آخر میں ہمارے پیغمبر سید اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ پر رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں، آپ نے بھی دین اسلام کی دعوت کو پیش کیا، سیدنا آدم نے بھی دین اسلام کی دعوت کو پیش کیا، نوح اور ابراہیم اور عیسیٰ اور موسیٰ نے بھی اسی اسلام کی دعوت کو پیش کیا، ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق نے بھی اسی دین اسلام کی دعوت کو پیش کیا، جتنے نبی آئے سب نے اسی دین اسلام کی دعوت کو پیش کیا۔ اسلام یہ اللہ تعالی کی طرف سے پسندیدہ دین ہے اپنی مخلوق کے لیے، اور یہ سلامتی والا دین ہے، امن اور راحت اور سکون والا دین ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے، پوری زندگی گزارنے کے لیے نظام دیتا ہے، اور کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کی صحیح نمائندگی نہ کی ہو۔ اسلام وہ نظام دیتا ہے، وہ قانون اور دستور دیتا ہے جس پر قیامت تک آنے والے تمام انسان، کسی بھی ملک میں رہنے والے، کوئی بھی زبان بولنے والے، کسی بھی معاشرے کے لوگ ہوں، وہ آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ اسلام میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ چونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں اس لیے میرے لیے اس پہ عمل کرنا مشکل ہے، چونکہ میں افریقہ میں رہتا ہوں اس لیے اسلام کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں اس دین اسلام کے ماننے والے موجود نہ ہوں۔ ہر علاقے میں مسلمان موجود ہیں، اور وہ مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج کے لیے بھی آتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، برے کاموں سے اپنے آپ کو دور بھی رکھتے ہیں، ان کی زبانیں مختلف، ان کے دن رات کے اوقات مختلف، ان کے کپڑے اور لباس مختلف، ان کی شکلیں مختلف، ان کی تہذیب و تمدن مختلف، لیکن ایک چیز سب میں جو یکساں ہیں وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے دین اسلام کو ماننے والے ہیں۔ کسی شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے لیے روزے رکھنا تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے اس لیے میں روزے نہیں رکھتا۔ افریقہ میں رہنے والے بھی روزہ رکھتے ہیں، اور بارہ بارہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹوں میں جہاں دن ہوتا ہے وہاں کے مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں، مسلمان زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو دین اسلام وہ دین حیات ہے، دین فطرت ہے، جس پر عمل کرنا ناممکن نہیں ہے بلکہ عین ممکن ہے۔ اور اسلام جو نظام دیتا ہے وہ پاک صاف نظام ہے۔ دین اسلام اور مسلمانوں کے ہاں جو طہارت ہے، صفائی ہے، حیا ہے، شرم ہے، عفت ہے، وہ کسی اور دین اور کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ کسی اور مذہب کے لیے لفظ دین استعمال نہیں کیا جائے گا کہ دین تو ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام، باقی تو مذاہب ہیں، دین ایک ہی ہے وہ ہے اسلام۔ تو اسلام مسلمانوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تم نے پیسے کیسے کمانے ہیں، خرچ کیسے کرنے ہیں، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، حکومت کیسے کرنی ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، آپس میں تعلقات کیسے قائم رکھنے ہیں، مسلمانوں کے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات اور حقوق کیا ہیں، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات اور حقوق کیا ہیں، مسلمانوں پہ دوسری مخلوق کے حقوق تک کو بیان کیا گیا ہے. دین اسلام مسلمانوں کو کبھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی پہ ظلم کرے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اسلام نے ظلم کو حرام قرار دیا اور کہا کہ کافر پر بھی ظلم کرنا حرام ہے. اسلام نے انسانی حقوق کا سب سے زیادہ خیال رکھا. ہیومن رائٹس جو کہتے ہیں آج کل یورپ میں، انسانی حقوق، یہ جو انسانی حقوق کا نام لیتے ہیں، یہی ہیں جنہوں نے کالوں کو آج تک غلام کیا ہوا تھا، یہی ہیں جنہوں نے دنیا میں ایٹم کے ذریعے تباہی پھیلائی. کسی مسلمان نے انسانی مخلوق کو تکلیف آج تک نہیں پہنچائی. اسلام سلامتی والا مذہب ہے، اسلام سلامتی والا دین ہے اور سلامتی والا راستہ ہے. 1400 سال گزر گئے، سب سے زیادہ سلامتی اور امن اور راحت دنیا کو اگر کہیں ملی ہے تو اسلام میں ملی ہے. یہی وجہ ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواج، ہزارہا یہودی اور نصرانی سمجھدار پڑھے لکھے اسلام کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس دین کو قبول کریں، اس لیے کہ یہ عین فطرت کے مطابق ہے. یہودیت میں، نصرانیت میں، ہندو مذہب میں، سکھوں کے ہاں، کسی بھی اور مذہب میں انسان کے، بیوی کے، اولاد کے، ماں باپ کے، پڑوسیوں کے، انسانوں کے، مخلوق کے، انسان کی اپنی جان کے، وہ حقوق نہیں ہیں، عزت و آبرو کا مسئلہ نہیں ہے جو اسلام میں موجود ہے. اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ خود مسلمان اس اسلام پہ صحیح طور پہ عمل درآمد کرنے والے ہوتے تو دنیا دیکھتی کہ ایک کافر بھی اس روئے زمین پہ موجود نہیں ہوتا. لیکن مشکل یہ ہے کہ مسلمان جو کہ اسلام قبول کر چکے ہیں، جن کے باپ دادا مسلمان تھے، جو خود مسلمان ہیں، انہوں نے خود اسلام کی مخالفت شروع کر دی. اگر مسلمان خود صحیح معنوں میں مسلمان بن کے دکھائیں تو غیر مسلم کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ختم نہیں پڑے گی، وہ مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کے مسلمان ہو جائیں گے. لیکن جب وہ مسلمانوں کے معاملات دیکھتے ہیں غیر مسلم، تو وہ دین اسلام کی طرف آنے کے بجائے دین اسلام سے دور بھاگتے ہیں. تو مسلمان کو اللہ نے جو اتنا بہترین دین دیا ہے، جو دین اسلام ہے، سلامتی والا دین ہے، اس کی ہر بات اتنی صاف ستھری اور پاک ہے کہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے وہ خود یہ بتاتا ہے کہ میرے دل کا سکون، اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے پتا لگا کہ دل کا سکون بھی کچھ چیز ہے، ورنہ اس سے پہلے تو حیوانوں والی زندگی تھی، کھانا کمانا، سونا اوڑھنا بچھونا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، یہ کوئی زندگی ہے؟ مقصد زندگی کچھ بھی نہیں تھا. اسلام قبول کرنے کے بعد پتہ لگا کہ ہاں، ہم تو تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں. اور دل کو جو سکون اور قرار ملا وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ملا. اور یہی معاملہ ان کا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اسلام پہ صحیح طریقے پہ عمل نہیں کرتے، ان کے دل کا سکون اور قرار بھی ان کے پاس نہیں ہوتا جب تک وہ مکمل طور پہ اسلام میں داخل